الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفقون علیہ. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اس کو اچانک سے نکال دے کہ ایک دن وہ عالم اور اگلے دن وہ جاہل ہو جائے، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء حق کو آہستہ آہستہ اٹھاتا جائے گا، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے دین کی باتیں پوچھیں گے اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیا کریں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اور یہ بات اب بالکل روز روشن کی طرح ہم سب کے سامنے آیا ہے کہ ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی ایک جاہل اس طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی یوٹیوب کلپ کسی نے بھیجی اور اس کے بارے میں کچھ سوال کیا۔ کوئی صاحب ہیں شیخ محمد کر کے، جو اصلاً پاکستانی ہیں لیکن پھر وہ مغرب میں آ کے رہے، انگریزی زبان میں کچھ انہوں نے پڑھا پڑھایا۔ انہوں نے کوئی مناظرہ کیا ایک مفتی صاحب سے، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اصل میں بنی اسرائیل جو قرآن کے اندر آیا ہے وہ ہم لوگ ہیں، یعنی مسلمان ہی اصل میں بنی اسرائیل ہیں، یہود بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ تو یہ بات تو اس قدر حماقت پر آمیز اور جہالت پر آمیز ہے کہ اس پر ماتم کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے تو ان صاحب کے اپنے بارے میں انہوں نے جیسا خود بیان کیا کہ انہوں نے کہیں سے دین پڑھا نہیں کسی استاد سے، بلکہ اپنے طور پر قرآن کے مختلف تراجم اردو زبان میں جو ہے ان کو پڑھ کر کچھ اندازہ قرآن کے بارے میں لگایا اور ایک ذہن بنایا اور ایک مزاج اپنا بنا لیا۔ پھر عبداللہ یوسف علی صاحب کے قرآن کے انگریزی ترجمے کو انہوں نے اپنا مین ریفرنس بنایا ہے اور اس کو لے کر یہ چلتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر بہت سارے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا امت کے اندر اس وقت جتنا اجتہاد یہ کر رہے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر یا اپنے علم کی بنیاد پر، اس کا کل انداز یہی ہے۔ اور اس میں انہوں نے خود ہی یہ بات کہی کہ مجھے عربی زبان نہیں آتی اور میں عربی گرامر سے بھی واقف نہیں ہوں، لیکن مجھے قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، اس سے میں اندازہ لگاتا ہوں۔ تو ان کے اس اعتراف کے بعد تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے آگے کوئی اور بات کرنی نہیں چاہیے کہ ایک شخص خود اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہو تو اس کو تو سوائے ہسپتال میں، یعنی دماغی ہسپتال میں داخل کرانے کے، یا ان لوگوں کو جو اس کی بات سنتے ہیں ان کو داخل کرانے کے، اور کوئی اور کام ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن بہرحال کیا کریں، ہمارے لوگ اس قدر جہالت میں اور اپنی اگنورنس میں بڑھ چکے ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ معلوم کہاں سے کرنا ہے، علاج کہاں سے کروانا ہے۔ دنیا کے سارے مسائل میں بہت علامہ اور بہت چیمپئن ہوتے ہیں، خدا نخواستہ دل میں کسی کو گھر میں دورہ پڑ جائے دل کا تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، لوگوں سے معلومات صحیح لوگوں سے مشورہ کر کے، ڈاکٹرز اور رشتہ داروں سے تعلقات بدر تعلقات نکال کے معلوم کر لیتے ہیں کہ کہاں علاج کرانا چاہیے، کون سا سب سے بڑا کارڈیولوجسٹ ہمارے یہاں موجود ہے، نئی گاڑی ہے اور اس میں کوئی خرابی آ جائے تو ان کو بالکل پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے جا کے اس کو ٹھیک کروانا ہے، کس مکینک سے اس کو ٹھیک نہیں کروانا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے۔ گھر کے کام میں ذرا سا مسئلہ ہو، ذرا ہلکا پھلکا، تو کسی سے بھی کرا لیتے ہیں، ذرا سیریس مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً صحیح آدمی کی طرف رخ کرتے ہیں اور اس کام کو ٹھیک کرواتے ہیں۔ لیکن دین ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہر آدمی، جو بھی آدمی جو بھی بات کہہ دے، انہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہے۔ ہر بات چونکہ نہیں لگتی ہے اپنی جہالت کی وجہ سے تو وہ اپیل کرنے لگتی ہے، اس کو اس سے سن کے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کی اس گراوٹ پہ ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کے اپنے حالات کو اور دوسروں کے حالات کو ٹھیک کرنے میں کچھ نہ کچھ مدد کریں، کچھ ان کو سپورٹ کریں اور کچھ اپنے آپ کو سپورٹ کریں، اپنے اعمال بھی بڑھائیں، اپنے علم بھی بڑھائیں۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ علماء کے ساتھ بیٹھ کر علم سیکھا جائے۔ ان سے میرا پہلا تعارف غائبانہ ہوا جب ہمارے ایک دوست نے، یہ تقریباً غالباً 99 وغیرہ کے عریب قریب کے زمانے کی بات ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ صحاب بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا نفرق بین احد من رسولہ. یہ سورہ بقرہ کی آخر میں آیت آئی ہے. اسی طرح سے سورہ آل عمران میں بھی اس کا کچھ تذکرہ ہے, اسی طرح کی آیت. تو لا نفرق بین احد من رسولہ, کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسولہ. تو سوال ان کا یہ تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے, تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں؟ تو وہ صاحب پریشان ہو گئے اور انہوں نے وہ سوال کیا. تو میں نے اپنے استاد کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا, بلکہ وہ بھی شاید ساتھ تھے, تو انہوں نے اس کا بڑا سادہ سا جواب دیا. ظاہری بات ہے علماء تو ان باتوں کو بہت اچھی طرح جانتے سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے, امید ہے کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت سورہ فاتحہ سے لے کے یہاں تک کی تو کر لی ہوگی, اور تفسیر بھی یہاں تک کی وہ سمجھتے پڑھتے ہوں گے. ظاہری بات ہے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں یا امت کے کسی مسئلے کے بارے میں سوال یا اس پہ کوئی اعتراض یا کوئی کوسچن کرنا, اگرچہ طالبہ علمانہ ہی ہو, وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس سے پہلے کا حصہ بھی پڑھا ہو. تو جس آیت پہ آپ سوال کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے, اسی سے تقریباً 6-7 رکوع پہلے, یعنی 8-10 صفحے پہلے, جہاں تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ, تیسرے پارے کے تقریباً نصف پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں, نصف سے تھوڑا پہلے. تو اس کا مطلب ہے کہ تیسرے پارے کی ابتدا آپ پڑھ چکے اور سمجھ چکے ہیں. تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالی خود فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی خود ہی فرما رہے ہیں. اگر اس کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کانٹرڈکشن اللہ سبحانہ وتعالی کا خود قرآن کے اندر موجود ہے. تو سمجھے تو اللہ سے سوال کیجئے, مجھ سے سوال نہ کیجئے. مطلب یہ کہ آپ جو سمجھے ہیں وہ غلط ہے. لا نفرق بین احد من رسولی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان تفضیل کے قائل نہیں ہیں, کہ کوئی فضیلت والے ہیں یا کوئی فضیلت والے نہیں ہیں, بلکہ یہ مطلب ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں, جیسا کہ اہل کتاب میں سے یہود کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نہیں مانتے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. ہم ان دونوں کو مانتے ہیں. عیسائی کرتے ہیں کہ جیسے حضرت عیسیٰ کو تو اللہ کا بیٹا تک مانتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رسول نہیں مانتے. اور ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. ان تمام انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی اور ان رسولوں کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. تو وہ شخص کے جو 20 سال پہلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ان کے فضل کا بھی قائل نہیں تھا دوسرے انبیاء کے مقابلے میں, آج وہ انہی کی امت کو بنی اسرائیل بنا کر دوسری امتوں پر فضیلت کے دعوے کر رہا ہے. تو اس سے اس آدمی کی جہالت اور گمراہی کے بارے میں اور کیا مزید کہا جا سکتا ہے. اور دلیل اس کی یہ دیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا. تو انعام کن پر کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں دو جگہ سورہ بقرہ میں کہ یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا نعمتی علیکم, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم, میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی, انعمت علیکم, وانی فضلتکم علی العالمین, اور یہ کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اب یہی بات دو جگہ اللہ نے جب فرما دی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن انعام والوں کے راستے کو ہم مان رہے ہیں تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے, اور وہ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہے جن کو اللہ نے کہا ہے قرآن میں. تو ہم بنی اسرائیل نہ ہوئے, صحابہ بنی اسرائیل نہ ہوئے, ہمیں ہی ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا ہی راستہ ہدایت کا راستہ ہے. کیونکہ آگے یہود اور نصارہ کو اللہ سبحانہ وتعالی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کے رد کر دیا کہ ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے. یہ پھر وہی جہالت والی بات ہے جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے کی تھی. دوسرا انکاؤنٹر بھی ان سے ایسے ہی ہوا گویا کہ دوسری جہالت لے کر آ گئے اپنی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں جا بجا کیا ہے. ایک یا دو آیتوں کو پڑھ کے کوئی فیصلہ کرنا ایک انتہائی بچکانہ اور طفلانہ عمل ہے, بالکل جہالت پر مبنی ہے. چنانچہ ایک آدمی جاہل خالی ہو تو بات تو سمجھ میں آتی ہے، اس پہ جری بھی ہو کہ باقاعدہ مناظرہ کرنے بیٹھ جائے کسی سے، تو اس سے ماتم کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے، اس کی ہدایت کی دعا کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اب دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں کہاں قرآن، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں ہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب، کہ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ کتنی نشانیاں ہم نے کھلی کھلی نشانیوں میں سے ان کو عطا کیں کہ پھر انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو بدل دیا بعد اس کے کہ ان کے پاس حق آ چکا تھا، بات آ چکی تھی، وہ نعمت ان تک پہنچ چکی تھی، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی شدید عذاب دینے والے ہیں۔ اور یہ آیت کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر، یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی اس پچھلی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو تمہیں جہان والوں پر فضیلت دے کر ہم نے کی تھی، لیکن پھر آگے فرماتے ہیں کہ پھر تم نے تبدیل کر دیا، تم بدل گئے، تم پلٹ گئے، تم نے وہ گڑبڑ کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، کہ اور جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ وہ نہیں عبادت کریں گے مگر اللہ کی، اور یہ کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ، اسی طرح یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور اچھی بات کہیں گے انسانوں سے، اور نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، تو پھر تم پلٹ گئے، مگر تھوڑے ہی تم میں سے، اس حال میں کہ تم بہت ضدی تھے، اعراض کرنے والے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں الم ترى الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، ان سارے واقع حدیث آیتوں کے اندر بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو بنی اسرائیل میں سے، ان لیڈران کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کہ جب ان سے کہا گیا اذ قالوا لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، وقت کے نبی سے، داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، کہ اس وقت جو نبی تھے ان سے، داؤد علیہ السلام سے پہلے غالباً حزقیل علیہ السلام، تو ان سے کہا کہ ہمارے درمیان اٹھائیں ایسے ایک بادشاہ کو جس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، قتال کریں، اور پھر انہوں نے وہاں پہ غلطی کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اس سے منہ موڑا مگر تھوڑے ہی تم میں سے وہ کام کرنے پر راضی ہوئے۔ آیت کی تفصیل کو چھوڑ کر میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ آیتیں کافی زیادہ ہیں۔ پھر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اس نعمت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ اس عہد کو پورا کرو جو میں نے کیا ہے، تو میں تم جو مجھ سے تم نے کیا ہے، اور تو میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے۔ پھر وہی آیت دوبارہ ریپیٹ ہوئی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، بڑی واضح آیت۔ تو یہ فرمائی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ لعنت کی گئی ان کافروں میں سے بنی اسرائیل کے، کہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، اس لیے کہ یہ گناہ کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات بطور پیشن گوئی بتلا دی تھی کہ تم سرزمین شام میں دو بار خرابی کرو گے اور بڑا زور چلانے لگو گے، پھر جب ان دو باروں میں سے، دو دفعوں میں سے پہلی مرتبہ کا وقت آ گیا، تو ہم تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کریں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے، اور پھر وہ گھروں میں گھس پڑیں گے، اور یہ ایک وعدہ ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اور اس کے بارے میں مفسرین کی تاریخ کو سامنے رکھنے کی بنیاد پر رائے یہی ہے کہ وہ ٹائٹس رومی نے جو کیا، اور اس سے پہلے بخنصر وغیرہ نے جو کیا، یہ سارے وعدے ہو چکے پورے، اور یہ بھی بنی اسرائیل ہی کے ساتھ ہوا۔ بہرحال یہ اور اس جیسی اور بہت ساری آیات قرآن میں اس طرح کی ہیں کہ جس میں بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت تنبیہ کی ہے، ان پر لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے عذاب کی دھمکیاں دی ہیں، اس کے باوجود کوئی شخص پورے کانٹیکسٹ کو، تمام آیتوں کو سامنے سے ہٹا کر ان دو ایک باتوں کو لے کر ایک دنیا میں نیا فتنہ فساد کھڑا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی علم پر تو پہلے سے ماتم تھا، اب تو اس کی نیت پر بھی شک ہونے لگا کہ غالباً مراد اس سے یہی ہے کہ امت میں فتنہ فساد پھیلائے جائیں۔ اور افسوس اس پر ہوتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں اور ان کو پھیلاتے ہیں اور اس پر سوال بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ سننا چاہیے، یہ تو راستے کی کنکری جتنی بھی حیثیت نہیں ہونی چاہیے کہ ان پر کوئی پاؤں رکھ کر جائے۔ بھول جائیے ان لوگوں کو، نہ سنیے، نہ پڑھیے، نہ ان کو پھیلائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے مقدر میں اگر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرمائے، ورنہ یہ اپنی جہالت کا اعتراف کر کے اپنی کمزوریوں کو جانتے ہوئے اللہ سے رجوع کریں تو امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر آ جائیں گے، ورنہ دنیا میں بھی ہلاکت اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر کرم فرمائے، اللہ تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ ہدایت پر رہیں اور اپنے معاملات کو درست رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی شکل میں اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہوئے اور فکر آخرت کے ساتھ، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہدایت یافتہ نہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے دعا کرنے والے بنیں، وہ ہمارے بھائی ہیں انسانیت کے رشتے میں بھی، مسلمان ہونے کے رشتے میں بھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن علم کے ساتھ دیانت داری ہونی چاہیے، خیانت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی خیانت ہے کہ آدمی اپنی لمیٹیشنز کو نہ جانتا ہو، اپنی بات کو نہ سمجھتا ہو، اپنے اوقات سے بڑھ کر کوئی بات کرے۔ کیونکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا زد پہنچتی ہے اس بات سے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال میں امت نے جس بات کو نہیں سمجھا آج وہ آپ کی سمجھ میں آئی ہے، گویا اب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کے اس انتہائی بنیادی مسئلے کو بھی امت تک پہنچنے نہیں دیا، اور تمام عمرہ امت اس سے گمراہ اور مس گائیڈڈ رہی، اور آج آپ کی ضرورت پڑی کہ آپ آ کے یہ بات سمجھائیں، تو گویا آپ پر یا تو وہی آئی ہے، یا آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اتنے برگزیدہ بندے ہیں کہ آپ کی طرف سے یہ بات سمجھ میں آئی الہام کے ذریعے یا کشف کے ذریعے، اور باقی امت میں کوئی ایسا انسان 1400 سال میں نہ رہا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر دین کی حفاظت فرمائیں گے، قرآن کی اس بنیادی آیت ہی کی حفاظت نہ ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر صدی کے دہانے پر مجددین کو بھیجے گا، مجددین دین کے اندر تجدید کر کے اس معاملے کو درست کرتے رہیں گے، جو چیزیں اس میں خرافات، غلط باتیں، غلط انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہوگی اس کو نکال کے صاف کر کے پیش کریں گے۔ پچھلے 1400 سال میں نہ شروع میں آئے، نہ آخر میں آئے، آ کے نہ دیے، اور اب ان کی ضرورت پڑی۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ایسی جہالت سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ایسا علم عطا فرمائے کہ جس سے ہم عمل کے لیے اختیار کریں، ہمارے لیے وہ نافع بنے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنا علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما امت مرحومہ پر۔